بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. شی آڈیو کی جانب سے کتاب آسیاب تبرہ آڈیو شکل میں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے. آئیے اب ہم اس کی تیسری ریکارڈنگ کی طرف چلتے ہیں. صفحہ نمبر 39. تاریخ قتل عمر میں اختلاف کی بنیاد. شاید بعض لوگوں کا خیال ہو کہ قتل عمر کی تاریخ میں جو اختلاف پایا جاتا ہے اس کی حقیقت و حیثیت صرف تاریخی ہو اور یہ مسئلہ کسی اور اہمیت کا حامل نہ ہو، لیکن حقیقی امر یہ ہے کہ اس اختلاف کا مصدر و منبع اہل سنت و اہل تشیع کے مابین عقائد کا اختلاف ہے. ابتدا میں شاید اس اختلاف کو اہمیت نہ دی گئی ہو، لیکن یہیں سے ایک بات واضح ہوتی ہے کہ اہل سنت کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ وہ اپنے اہم مصادر و منابع میں جعلی اور واضح کردہ روایات شامل کر دیتے ہیں، تاکہ اس طرح شیعوں کے مشہور و معروف عقائد میں شک و شبہات پیدا کر دیے جائیں اور ان کے عقائد و مسلمات میں اختلاف و افتراق پیدا ہو جائے. خصوصاً انہوں نے شیعوں کے ایک نہایت ہی اہم عقیدہ یعنی اہل بیت عصمت و طہارت کے سب سے بڑے دشمن پر تبرہ اور اس سے بیزاری کے متعلق شکوں کو شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی. انہوں نے ان شیعہ عقائد و مسلمات کی تردید یا ان میں شکوں کو اختلافات پیدا کرنے کی کوشش کی. جو مذہب شیعہ کی اساس ہیں اور جو ہمارے مذہب کو دیگر مذاہب سے ممتاز و منفرد کرتے ہیں، اہل تسنن کے نقطۂ نگاہ اور عقیدے کے اعتبار سے تاریخ اسلام بلکہ تاریخ انسانیت کی سب سے مقدس و محترم شخصیت عمر ابن خطاب کی ہے. دنیا کی سہاستہ اور دیگر کتب میں اس کے اقوال و اعمال رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حتیٰ کہ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس اقوال و اعمال سے بھی زیادہ اہمیت کے حامل ہیں. اگر کہیں عمر ابن خطاب اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول میں تضاد و اختلاف ہو، تو اہل سنت عمر ابن خطاب کے قول و فعل کو زیادہ مقدس و محترم اور قابل ترجیح سمجھتے ہیں. مثلاً عمر ابن خطاب نے فرمان جاری کیا تھا، متاع النساء متاع الحج زمانہ رسول اللہ میں دو متاعات جائز و حلال تھے جنہیں میں حرام قرار دے رہا ہوں اور ان پر عمل نہ کرنے والوں کو میں سزا دوں گا. نمبر 2، متاع الحج، مسند احمد ابن حنبل 3 نمبر 1، صفحہ نمبر 52. اس کے علاوہ عمر ابن خطاب نے نماز فجر کی اذان میں حیا علی خیر العمل میں اضافہ کیا. بنو تغلب کے عیسائیوں پر جزیہ کے بجائے زکوٰۃ مقرر کی اور نماز میں تراویح کی بدعت کا آغاز بھی کیا. متاعت کی ممانعت تو قرآن حکیم کی واضح نص کے خلاف حکم جاری کیا گیا تھا، کیونکہ قرآن حکیم میں ارشاد پروردگار عالم ہوتا ہے، سورہ نساء آیت نمبر 24. جن عورتوں سے تم نے متع کیا ہو اور جو مہر معین کیا ہو وہ انہیں دے دو. یہ آیت کریمہ متا کے جواز و حلت پر ایک واضح دلیل ہے. روایت کی جاتی ہے کہ جب یہ آیت ابن عباس کی موجودگی میں پڑھی گئی تو انہوں نے اسے ایک مدت معینہ تک کے اضافے کے ساتھ پڑھا، اور جب ابو نصرہ اور دوسرے لوگوں نے کہا کہ ہم تو اس طرح نہیں پڑھتے تو ابن عباس نے کہا، قسم خدا کی اللہ نے اس آیت کو اسی طرح نازل کیا تھا. مولا کائنات کا ارشاد ہے کہ اگر عمر ابن خطاب موتا پہ پابندی نہ لگا دیتا تو سوائے شقی و بد نصیب لوگوں کے تاروز جزا کوئی زنا کا مرتکب نہ ہوتا. جناب جابر ابن عبداللہ انصاری فرماتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پورے زمانے میں، پھر ابو بکر کی پوری خلافت میں اور اس کے بعد عمر ابن خطاب کے آدھے دور تک برابر موتا کیا کرتے تھے. اس نے اپنی خلافت کے آدھے دور کے بعد متا کو حرام قرار دیا. تفسیر در منصور جلد نمبر 52 صفحہ نمبر 140، تفسیر کبیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 200، تفسیر کشاف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 350. یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اس آیت متا کی نہ تو قرآن میں کوئی ناسخ آیت ہے، نہ ہی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی حدیث ہے. اگر اس آیت کی کسی دوسری آیت سے تنبیہ ہوتی یا اگر کسی حدیث میں اس کی حرمت کا تذکرہ ہوتا تو اس آیت یا اس حدیث کا بیان کرنا ہی کافی تھا. عمر ابن خطاب کا یہ کہنا کہ میں ان دونوں متا کو حرام کرتا ہوں خود بات کی دلیل ہے کہ اس نے احکام خدا اور رسول کے خلاف اپنا فرمان جاری کیا۔ اسی طرح عمر ابن خطاب کا حج تمتما یا متا الحج کا حرام قرار دینا بھی عین نصف قرآنی کے خلاف تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 196، اور جو شخص حج تمتما کا عمرہ کرے تو اسے جو بھی قربانی میسر ہو کرنی ہوگی۔ اور ان دو مثالوں کے علاوہ دیگر اور بہت سی مثالیں ہیں جن پر ہمارے علماء شیعہ و اکابرین ملت نے سیر حاصل بحثیں فرمائی ہیں۔ تفصیلات کے لیے الایزا فضل ابن شہزان قمی، الاستغاثہ من بدی یسلاسا، علی ابن احمد کوفی، الغدیر علامہ عبد الحسین امینی، النسو اقتداد السید شریف الدین رحیم اللہ ملاحظہ فرمائیں۔ بہرحال یہ بات نہایت ہی قابل افسوس و شرمناک ہے کہ آج بھی عاشقان عمر اس کے قول و فعل کو اللہ سبحانہ و تعالی اور خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول و فعل پر ترجیح دیتے ہیں۔ ہمیشہ سے اہل باطل کی یہ سعی و کوشش رہی ہے کہ تاریخ مسلمات میں شکوک و شبہات پیدا کر کے ان نظام میں وہ افتراق پیدا کر دیا جائے، لیکن محققین کے نزدیک یہ بات واضح ہے اور زمانہ قدیم سے شیعہ نوربی الاول کو عید زہرا سلام اللہ علیہ بڑے جوش و خروش سے مناتے ہیں، جو تاریخ قتل عمر ابن خطاب ہے جس کی تائید کے لیے قطعی دلائل و براہین موجود ہیں۔ اہل سنت میں یہ بات مشہور ہے کہ عمر ابن خطاب کا قتل ذی الحج کے اول آخر سن 23 ہجری میں وقوع پذیر ہوا۔ ان کی بے پناہ کاوشوں اور لامتناہی مسائی کے باوجود وہ اس حقیقت کی پردہ پوشی نہ کر سکے۔ بہرحال شیعہ علماء اس بات کے قائل ہیں کہ عمر ابن خطاب کا قتل نو ربیع الاول ہی کو ہوا۔ ان علماء مورخین کی ایک طویل فہرست میں سے چند متنبہ تصدیاں یہ ہیں۔ نمبر 1، شیخ صدوق علی الرحمن نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے۔ نمبر 2، محمد بن جریر تبری رحمت اللہ علیہ نے دلائل امامیہ میں۔ نمبر 3، ہاشم بن محمد علی الرحمن نے مصباح الانوار میں۔ نمبر 4، سید علی بن طاؤس ابن سید بن طاؤس نے زوائد الفوائد میں۔ نمبر 5، حسن بن سلیمان الہلی نے المختصر میں۔ نمبر 6، علامہ مجلسی نے بہار الانوار میں۔ نمبر 7، سید نعمت اللہ جزائری علیہ الرحمہ نے الانوار النعمانیہ میں۔ نمبر 8، شیخ حسین نوری تبرسی رحمت اللہ علیہ مستدرک الوسائل میں۔ نمبر 9، مرحوم شیخ عباس قمی مفاتیح الجنان میں۔ روایات معصومین علیہ السلام میں مقام و منزلت جناب ابو لولو۔ نمبر 1، یہ وہ ہیں کہ جن کے توسط سے خداوند عالم نے فاطمۃ الزہرا علیہ السلام کی عمر ابن خطاب کے حق میں بد دعا کو مستجاب فرمایا۔ نمبر 2، یہ وہ ہیں کہ جن کے ذریعے خدا بزرگ و برتر نے خود اپنے قول سے سورہ نمل میں فرمایا، آیت نمبر 52، ان کے گھر ان کے ظلم کی وجہ سے ویران پڑے ہیں، بے شک اس میں جاننے والوں کے لیے بڑی عبرت ہے۔ نمبر 3، یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے دشمن رسالت ماپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کروفر کو پامال کیا۔ نمبر 4، یہ وہ ہیں کہ جن کے ذریعے اہل بیت رسالت کے فرعون ظالم اور ان کے حقوق کے غاصب اور ان کی حد تک حرمت و عزت کرنے والے کو ہلاک کیا۔ نمبر 5، یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے منافقین کے سردار اور بت جپت کو نکال پھینکا۔ نمبر 6، یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے اقدام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں روشن کی۔ نمبر 7، یہ وہ ہیں کہ جن کے ذریعے اہل بیت علیہ السلام کا رنج و غم حسرت و شادمانی میں تبدیل ہوا۔ نمبر 8، یہ وہ ہیں کہ جن کے توسط سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل بیت علیہ السلام کا انتقام لیا۔ نمبر 9، یہ وہ ہیں کہ جن کی وجہ سے خداوند عالم نے اہل بیت علیہ السلام کا لباس غم بر غم برطرف کروایا۔ نمبر 10، یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے اہل بیت علیہ السلام کا رنج و علم دور کیا۔ نمبر 11، یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے اہل بیت علیہ السلام کے شیعوں کو ان کی مسرت و خوشی واپسی لوٹا دی۔ نمبر 12، یہ وہ ہیں جنہوں نے اہل بیت علیہ السلام کے لیے ایک عید کی بنا ڈالی۔ نمبر 13، کہ وہ ہیں کہ جنہوں نے اہل بیت علیہ السلام کے لیے مسرت و خوشی کا سامان مہیا کیا. نمبر 14 یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے دشمن اہل بیت علیہ السلام کو مغلوب کیا. نمبر 15 یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے گمراہی و بے راہ روی کو نکال پھینکا. نمبر 16 یہ وہ ہیں جنہوں نے مومنین کو آرام و راحت بخشی. نمبر 17 یہ وہ ہیں جنہوں نے منافقین کے رازوں کو آشکار کیا. نمبر 18 یہ وہ ہیں جنہوں نے مظلوم کی نصرت کی. نمبر 19 یہ وہ ہیں جنہوں نے مسلمانوں کے لیے بدعت کے رخ سے تقاب ہٹا دی. بہار الانوار جلد نمبر 31 صفحہ نمبر 120، جلد نمبر 95 صفحہ نمبر 391، المختصر حسن بن سلمان صفحہ نمبر 44. جناب ابو لولو کے لیے یہ اور اسی طرح کے القاب و صفات مختلف روایات و احادیث سے ماخوذ ہیں، جن سے آپ کے ایمان کی بلندی اور آخرت و جنت میں آپ کے مقام و مرتبے کا اندازہ ہوتا ہے، اور اس طرح کے بلند و اعلیٰ مراتب خداوند عالم کی توفیقات کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتے. سورہ مائدہ آیت نمبر 27، بے شک اللہ تو صرف پرہیزگاروں کا نذرانہ قبول کرتا ہے. سنی نقطۂ نگاہ سے جواز قتل عمر ابن ابی الحدید متزلی بیان کرتے ہیں کہ حبار ابن اسود جناب خدیجہ کی بھتیجی زینب کو اپنے نیزے سے ڈرایا کرتا تھا، اور فتح مکہ کے دن جبکہ وہ حاملہ تھیں اور اپنی محمل میں جا رہی تھیں تو اس نے پھر وہی حرکت کی تو نیزے کے خوف سے آپ کا حمل ساقط ہو گیا، جس پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حبار بن اسود کا قتل مباح قرار دیا. ابن ابی الحدید متزلی کہتے ہیں کہ میں نے یہ روایت اپنے استاد ابو جعفر نقیب کے سامنے پڑھی تو انہوں نے فرمایا کہ جس طرح رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زینب کو ڈرانے اور ان کا حمل ساقط کرنے کے الزام میں حبار بن اسود کا قتل مباح قرار دیا تھا، اسی طرح اگر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بقید حیات ہوتے تو حضرت زہرہ سلام اللہ علیہ کو خوفزدہ کرنے اور حضرت محسن ابن علی علیہ السلام کے سقوط حمل کی سزا میں عمر ابن خطاب کا قتل مباح قرار دیتے. ابن ابی الحدید کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد سے سوال کیا، کیا میں نے اسے آپ کے نام سے روایت کر سکتا ہوں؟ تو انہوں نے کہا ضرور روایت کرو مگر میرے نام سے نہیں. بیت الاحزان صفحہ نمبر 164، زیور عرش الہی صفحہ نمبر 98. ایمان جناب ابو لولو کی دلائل. نمبر 1، ایمان جناب ابو لولو کی سب سے اہم دلیل اور واضح ثبوت تو یہ ہے، ان کا یہ اقدام و عمل تائید و توفیق الہی کے بغیر ممکن ہی نہ تھا. آپ نے اس ملعون کو قتل کیا جو بے شمار بدعتوں کا بانی سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہزیان کی نسبت دے کر آپ سے بد کلامی کرنے والا دختر رسول حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بیت الشرف کے در کو جلانے والا، آپ کے پہلو کو شکستہ کرنے والا حضرت محسن ابن علی علیہ السلام کو بطن حضرت زہرا سلام اللہ علیہا میں شہید کرنے والا تھا. جناب ابو لولو کی خوشبختی، سعادت و ایمان کی اس سے زیادہ عظیم و محکم دلیل اور کیا ہو سکتی ہے کہ آپ نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے قلب مقدس کو شاد و مسرور کیا اور اس ظالم کے حق میں آپ کی دعائے بد کو سچ کر دکھایا. نمبر 2، احمد ابن اسحاق امی علیہ الرحمہ کی روایت میں امام معصوم علیہ السلام اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قاتل عمر کے بارے میں جن اوصاف کا ذکر کر فرمایا ہے وہ خود جناب ابو لولو کے فضائل و مراتب کی دلیل کے لیے کافی ہیں. اسی کتاب میں ہم نے عربی، فارسی اور اردو اور دیگر زبانوں میں آپ کی شان میں منقبتیں اور قصائد لکھے. جناب ابو لولو کے اسلام میں سنیوں کی طرف سے شکوت اور تردد پیدا کرنے کے باوجود اور ان کے مصادر و منابع بکثرت موجود ہونے کے باوجود ہمارے علماء مذہب حقہ میں سے کسی نے بھی آپ کے اسلام و ایمان کی تردید نہیں کی بلکہ کثیر تعداد میں آپ کا دفاع کیا ہے اور معترضین کے شبہات و سوالات کے مدلل جواب دیے ہیں. نمبر 3، علماء امامیہ نے زمانہ قدیم سے اب تک مسلسل اور بتکرار جناب ابو لولو علیہ الرحمہ کو شیعہ امیر المومنین علیہ السلام بلکہ آپ کے خاص اصحاب میں شمار کیا، آپ کی مدح و ثنا کی اور آپ کے لیے رحمت پروردگار کی دعائیں کی.
مشہور و معروف شعرا نے عربی، فارسی اور اردو اور دیگر زبانوں میں آپ کی شان میں منقبتیں اور قصائد لکھے۔ جناب ابو لولو کے اسلام میں سنیوں کی طرف سے شک و تردد پیدا کرنے کے باوجود اور ان کے مصادر و منابع بکثرت موجود ہونے کے باوجود، ہمارے علماء مذہب حقہ میں سے کسی نے بھی آپ کے اسلام و ایمان کی تردید نہیں کی، بلکہ کثیر تعداد میں آپ کا دفاع کیا ہے اور معترضین کے شبہات و سوالات کے مدلل جوابات دیے ہیں۔ نمبر 4، حسین بن حمدان خصیبی، متوفی 334 ہجری، اپنے والد احمد بن خصیب سے، وہ ابو مطلب جعفر بن محمد بن مفضل سے، اور وہ محمد بن سنان ظاہری سے، اور وہ عبداللہ بن عبد الرحمن اسم سے، اور وہ مدح بن ہارون بن سعد سے روایت کرتے ہیں۔ جناب ابو لولو کے متعلق معصومین علیہ السلام کے 20 ارشادات نقل کیے گئے ہیں، المصدرک جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 522، التذکرہ فی اصول الفقہ صفحہ نمبر 44، فصل الخطاب فی تاریخ قتل عمر بن خطاب صفحہ نمبر 58۔ میں نے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کو عمر بن خطاب سے یہ کہتے سنا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تو نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عترت پر جو ظلم و ستم ڈھائے ہیں، اس کی سزا و پاداش کے طور پر اسی دنیا میں ایک ایسے شخص کے ہاتھوں قتل ہوگا کہ جس پر تو نے ظلم و جور روا رکھا ہے، اور قسم خدا کی وہ اپنی توفیقات کے باعث اور تیری دلی تمنا کے برخلاف داخل جنت ہوگا۔ اس پر عمر ابن خطاب نے کہا کہ آپ کو اس طرح کہانا تو پیشن گوئی کرتے ہوئے حیا نہیں آتی۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے جواباً فرمایا، میں نے تجھ سے صرف وہ کہا ہے جو میں نے سنا ہے، اور میں نے ایسی کوئی بات نہیں کہی جس کا مجھے علم نہ ہو۔ مذکورہ بالا روایات کی اسناد میں محمد بن سنان ایک جلیل القدر عالم اور مستند و معتبر راوی گزرے ہیں۔ جناب ابو لولو کے اسلام و ایمان کی تصدیق میں اس سے زیادہ معتبر و مستند روایات نہیں ملتی۔ نمبر 5، جناب ابو لولو کے اسلام و ایمان پر ایک اور دلیل یہ بھی ہے کہ اس زمانے میں تمام اہل کتاب کا مساجد میں داخلہ ممنون تھا۔ اگر جناب ابو لولو اس زمانے کے مسلمانوں کی نظر میں کافر تھے تو کیونکہ مسجد میں داخل ہو سکتے تھے؟ یہ بات تو خود اہل سنت کی تواریخ کے علاوہ صحاستہ میں بھی ہے کہ جناب ابو لولو نہ صرف مسجد میں داخل ہوئے بلکہ صفحے اول میں عمر بن خطاب کے عین پیچھے جگہ لے لی۔ مسند ابی یعلا جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 116، صحیح ابن حبان جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 322، تاریخ دمشق جلد نمبر 44 صفحہ نمبر 410، اسد الغابہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 72، موارد العظیمان صفحہ نمبر 537۔ نہ صرف یہ بلکہ بعض روایات میں یہ بھی ملتا ہے، جناب ابو لولو صرف پہلی صف ہی میں نہ تھے بلکہ انہوں نے عمر ابن خطاب سے سرگوشی میں کچھ باتیں بھی کی۔ طبقات الکبریٰ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 341، تاریخ المدینہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 894، نین الوطارہ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 140۔ نمبر 6، احمد بن اسحاق امی کے صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب حسیمہ بن یمن کا قول نقل کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ کی بد دعا کو اس منافق کے حق میں قبول فرمایا اور جناب ابو لولو کے ہاتھوں اس کا قتل قرار دیا۔ ہدایت الکبریٰ صفحہ نمبر 162۔ جناب حذیفہ وہ بزرگ صحابی ہیں جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراز اور حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے خاص شیعوں میں سے تھے، جنہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مومن و منافقین کے نام بتائے تھے۔ اب حذیفہ جسے جلیل القدر صحابی کا جناب ابو لولو کے حق میں رحمت پروردگار کی دعا کرنا اہمیت کا حامل ہے۔ ویسے بھی کبھی کوئی عام مسلمان بھی کسی کافر یا مجوسی کے لیے رحمت کی دعا نہیں کرتا، چہ جائے کہ حذیفہ بن یمانی جیسے برگزیدہ صحابی کا یہ عمل اور اس سے کہیں زیادہ امام معصوم حضرت امام علی نقی علیہ السلام کا خود اس روایت کا نقل کرنا جناب ابو لولو کے اسلام و ایمان کی ایک قطعی دلیل ہے۔ مورخین اور سوانح نگار عبد الرحمن ابن ابی بکر سے نقل کرتے ہیں کہ جناب ابو لولو کی کمسن لڑکی مسلمان تھی۔ المحلہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 115، المصنف جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 479۔ پھر عبید اللہ ابن عمر آیا اور اس نے ابو لولو کی دختر کو جو مسلمان تھی قتل کر دیا۔ اس دن اہل مدینہ پر بہت ظلم ہوا۔ ابو لولو کا تعلق نہون سے تھا جو 19 یا 21 ہجری میں فتح ہوا تھا۔ کسی مورخ نے ان کی گرفتاری اور اسیری کے وقت ان کی کسی دختر کا تذکرہ نہیں کیا ہے۔ آپ کی اس دختر کا نام لولا تھا، جو عربی ہے فارسی نہیں۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس لڑکی کی ولادت میلاد عرب میں ہی ہوئی تھی، اور وہ قتل عمر کے وقت 4 سال یا کم از کم ابھی حد بلوغ کو نہ پہنچی تھی۔ ان حالات میں ایک نابالغ کا جس پر ابھی تکلیف شرعی عائد نہ ہوئی ہو، اس طرح مسلمان مشہور ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اپنے والد جناب ابو لولو کے مسلمان ہونے کی بنا پر خود بھی مسلمان مشہور ہوئی تھی، ورنہ 4 سالہ بچی کے مسلمان ہونے کی کوئی حیثیت نہیں، جب تک کہ اس کے خانوادے نے اس کی اسلامی پرورش و تربیت نہ کی ہو۔ چنانچہ ابو لولو کا اپنی دختر کی تعلیم و تربیت اسلامی تعلیمات و احکام کے تحت اہتمام کرنا اس بات کا سبب ہوا کہ دیگر صحابہ میں اس لڑکی کا اسلام مشہور و معروف ہوا، اور یہ بات جناب ابو لولو کی اس جانب توجہ اور دلچسپی کے بغیر ممکن نہ ہو سکتی تھی۔ نمبر 8، تمام سوانہ نگار اور مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ جب عبید اللہ ابن عمر ابن خطاب نے اپنے باپ عمر ابن خطاب کے انتقام میں جناب ابو لولو کے صاحبزادی 4 سالہ لولو کو اس لیے قتل کر دیا کہ اصل قاتل جناب ابو لولو اس کے ہاتھ نہ آ سکے، حضرت امیر مومنین علیہ السلام کی قیادت میں جناب مقداد ابن اسود اور دیگر صحابہ کرام عبید اللہ بن عمر ابن خطاب سے قصاص اور اس کے قتل کا مطالبہ کرنے لگے۔ مطلب بن عبداللہ کی روایت کے مطابق حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے عبید اللہ بن عمر ابن خطاب سے پوچھا، تو نے کس جرم و گناہ کی پاداش میں ابو لولو کی دختر کو قتل کیا ہے؟ اور پھر عبید اللہ ابن عمر کے متعلق حکم اور اس کے جرم کی سزا کے متعلق خلیفہ سوم عثمان بن عفان نے حضرت امیر المومنین علیہ السلام اور دیگر صحابہ کرام سے مشورہ بھی کیا تھا۔ تاریخ دمشق جلد نمبر 38 صفحہ نمبر 68، الغدیر جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 68۔ اس روایت سے ایک اور دلیل یہ بھی فراہم ہوتی ہے کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام اور دیگر صحابہ کرام جناب ابو لولو کی دختر کو مسلمہ مومنہ سمجھتے تھے، اور اسی لیے وہ عبید اللہ بن عمر خطاب کے قتل کا مطالبہ کر رہے تھے، ورنہ مسلمان سے ہرگز کافر کے قتل کا قصاص نہیں لیا جاتا، خصوصاً جبکہ دختر ابو لولو شرعی اعتبار سے نابالغ تھی اور نہ ہی ابھی سنِ تمیزی میں پہنچی تھی۔ نمبر 9، شیخ عماد الدین تبری نقل کرتے ہیں کہ مسلمانوں اور رومیوں کی جنگ کے بعد مال غنیمت کی تقسیم میں جناب ابو لولو مغیرہ بن شیبہ کے حصے میں آئے۔ چند ہی دن میں وہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے بیت الشرف آنے جانے لگے، اور پھر عمر ابن خطاب کو زخمی کرنے کے بعد انہوں نے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے بیت الشرف میں پناہ لی۔ اسرار الامامہ صفحہ نمبر 325۔ جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ جب عبید اللہ بن عمر ابن خطاب نے دختر ابو لولو کو شہید کر دیا، تو حضرت امیر المومنین جناب مقداد بن اسود اور دیگر صحابہ کرام اس سے قصاص کے طالب ہوئے۔ چونکہ اس مہم میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام کو دیگر لوگوں کے مقابلے میں نمایاں مقام حاصل تھا، اس لیے عبید اللہ ابن عمر آپ سے بہت ہی خائف تھا، اور بالآخر وہ فرار کر کے معاویہ ابن ابی سفیان کی پناہ میں چلا گیا اور اس کی ملازمت اختیار کر لی، حتیٰ کہ صفین میں معاویہ کی فوج کے ساتھ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے خلاف جنگ میں شریک ہوا اور وہیں واصل جہنم ہوا۔ الغدیر جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 136۔ اس کے علاوہ خود عثمان بن عفان نے عبید اللہ بن عمر سے کہا تھا، اللہ تجھے ہلاک کرے، تو نے ایک نمازی ہرمزان اور ایک کمسن لڑکی کو قتل کر دیا۔ اس کے علاوہ عبد الرحمن ابن ابی بکر بیان کرتے ہیں کہ جس دن لولو بنتے ابو لولو کا قتل ہوا، اس زمین پر تاریکی چھا گئی تھی، المحلی جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 115 المصنف سنانی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 479 زمانہ قدیم ہی میں جناب ابو لولو کی تعظیم و تکریم کے لیے آپ کے قبر مطہر پر ایک عظیم و شان مقبرہ تعمیر کیا گیا جس میں ایران کے علاوہ دوسرے ممالک اسے آنے والے زائرین اور مسافروں کی سہولت کے لیے وسیع و عریض صحن اور کاروائیں سرائے کا انتظام تھا۔ یہاں کی زیارت مومن کرام کے لیے وجہ شرف و سعادت، دعاؤں کے مستجاب ہونے کا ذریعہ اور باعث قرب الہی ہے۔ یہ تمام اقدامات و اعمال تمام جلیل القدر شیعہ علماء کاشان اور حوضۂ المیاں قم کے زیر نگرانی اور ان کی اجازت اور مدد و حمایت سے انجام پاتے رہے ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ کئی علماء و اساتذہ کرام نو ربیع الاول یعنی عید زہرا سلام اللہ علیہ کے مبارک موقع پر اس حرم مطہر کی زیارت سے مشرف بھی ہوئے ہیں، اور اسی دن ساری دنیا کے شیعوں کی ایک خاصی عظیم تعداد آپ کی زیارت سے مشرف ہوتی رہی ہے۔ آپ کے قبر مطہر پر ساری دنیا کے عاشقان و محبان اہل بیت علیہ السلام کا ہجوم، آپ سے مومنین کرام کی الفت و عقیدت اور یہ اعتقاد کے خداوند عالم کے نزدیک آپ کے قدر و منزلت کے سبب آپ کے حرم میں کی ہوئی دعائیں مستجاب ہوتی ہیں، خود آپ کے عرفہ و اعلی مقام کا ثبوت ہے۔ ماہران تہذیب تمدن فن تعمیر اور اس کی تاریخ سے آشنا دانش مند اس بات پر متفق ہیں کہ ایران کے شہر کاشان میں مشہور عالم باغ فین کے قریب جناب ابو لولو کا موجود مقبرہ ایلیانی مقلوعوں کے فن اور ذوق تعمیر کا نمونہ ہے، جو غالباً 700 یا 800 سال قبل تعمیر کیا گیا تھا۔ اس زمن میں جستجو اور اس شہر کی تاریخی عمارتوں کے متعلق مزید تحقیقات سے اس حیرت انگیز بات کا انکشاف ہوا کہ 1192 ہجری میں یعنی آج سے 345 سال اس علاقے میں ایک شدید زلزلہ آیا تھا جس سے سارا شہر تباہ و برباد ہو گیا تھا۔ تقریباً 75% لوگ اور ایک بڑی تعداد میں لوگ بے گھر ہو گئے تھے۔ نہ صرف یہ بلکہ آج سے 575 سال قبل یعنی 862 ہجری میں اسی شدت کا ایک اور زلزلہ بھی آیا تھا۔ ان دو زلزلوں نے کاشان کی اکثر و بیشتر عمارات کو تباہ و برباد کر دیا، جس کے بعد ان عمارتوں کی مرمت اور اثر نو تعمیر کا کام انجام پایا۔ تاہم یہ عمارت ان زلزلوں کی تباہ کاری کے باوجود بغیر کسی نقصان کے صحیح و سالم برقرار رہی۔ یہ اور بات ہے کہ بعض سرکاری افسروں کی لاپرواہی، عدم توجہی اور دشمنان اہل بیت علیہ السلام کے بغض عنات اور ان کی تباہ کاریوں کی وجہ سے اس عمارت کو نقصان پہنچا۔ خصوصاً چنزالی و جابر بادشاہوں نے اس مقبرے سے بے اعتنائی بڑھتی اور اس کی تخریب کاری کے موجب ہوئے۔ یہ بات نہایت ہی حیرت انگیز ہے کہ شہر کاشان کی عمارتوں اور تہذیب و تمدن اور یہاں کے طرز تعمیر کے ماہر جناب امینیان صاحب کا کہنا ہے کہ ان کے پاس ایسے براہین و دلائل موجود ہیں کہ جناب ابو لولو کے مقبرے کی قدیمیوں اصلی عمارت دوسری یا تیسری صدی ہجری میں یعنی تقریباً 111 یا 1200 سال قبل یعنی آئمہ معصومین علیہ السلام کے زمانے ہی میں تعمیر ہو چکی تھی۔ تاریخ اہل بیت علیہ السلام سے واقف اور مذہبی رجحان رکھنے والے صحیح العقیدہ حضرات اس روزے کی تعظیم و تکریم اور اس کی زیارت کے لیے عہد آئمہ علیہ السلام کی کاشان جایا کرتے تھے، جہاں گمراہی فرقوں اور بدعقیدہ لوگوں نے یعنی جنت البقیع، محلہ بنی ہاشم، جنت المعلا اور دیگر مقامات مقدسہ مسمار کر دیے۔ معجزانہ طور پر جناب ابو لولو کا روزہ محفوظ و معمون رہا، لیکن اس روزے مبارک کے محفوظ رہنے کے باوجود حیرت اس بات کی ہے کہ اس روزے کو شہرت و مقبولیت نہ ملی جس کا وہ مستحق تھا، حالانکہ یہ روزہ ایران کے شہر کاشان میں موجود ہے جو زمانہ قدیم سے شیعان حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا شہر رہا ہے، جہاں کبھی دشمنان اہل بیت علیہ السلام کے فتنہ و فساد کا خوف نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ غربت و مظلومیت کا شکار رہا۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں آئمہ بقیع کی زیارت پر شرک اور غیر اللہ کی پرستش کی تہمت دیتے ہوئے ان روزوں پر نہ صرف مسمار کیا گیا بلکہ وہاں حاضری ان مقامات کی زیارت، توسل اور ان کی تعظیم و تکریم سے بھی شیعوں کو منع کر دیا گیا ہے۔ ادھر اہل بیت علیہ السلام کی قبور کے ساتھ یہ سلوک اور ادھر شام کے شہر حمص میں خالد بن ولید لعنت اللہ علیہ اور عبید اللہ ابن خطاب قاتل لولو دختر جناب ابو لولو کی قبروں پر شاندار عمارتیں تعمیر کی گئیں۔ ائمہ معصومین اور حتیٰ کی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مقدس کی زیارت اور وہاں طلب حاجت کو شرک و توہم قرار دے دیا گیا، لیکن اس شاہراہ کو جس پر ان دونوں ملعونوں کی قبریں واقعہ ہیں شاہراہ خالد بن ولید کا نام دیا گیا اور یہ قبریں اہل سنت کے نزدیک قابل تکریم و احترام قرار پائیں، جہاں نئے دلہا دلہن برکت و طلب حاجت کے لیے حاضر ہوتے ہیں اور دخیلک یا خالد دخیلک یا بن عمر کے اے خالد اور اے عمر کے بیٹے ہم تمہاری حفظ و امان میں ہیں کہ نعرے لگاتے ہیں۔ اگرچہ کہ شام کی حالیہ خانہ جنگی کے دوران اپریل 2013 میں بموں اور راکٹ کے حملوں کی وجہ سے اس مقبرے کو نقصان پہنچا ہے، اس کے علاوہ سنی فرقہ حنفیہ کے بانی ابو حنفیہ نعمان بن ثاقب کا مقبرہ بغداد کے علاقہ ادھیمیہ میں اور صوفی سلسلہ قادریہ کے بانی عبد القادر جیلانی کی قبر پر ایک شاندار عمارت ہے۔ جب عزاداران اہل بیت اور زائرین عراق ان مقامات سے گزرتے ہیں تو ان کے دل پر جو گزرتی ہے ان کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں، جبکہ بقیہ کے مقامات مقدسہ کی تصویریں ان کے ذہنوں میں محفوظ ہوئی ہیں۔ ان تمام حقائق کے باوجود اس بات پر افسوس و تعجب ہوتا ہے کہ محبان شیعان خاندان رسالت اس عظیم شخصیت کی زیارت کو ایسی تعداد اور ایسے جوش و خروش سے نہیں جاتے جس کی وہ مستحق ہے۔ اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ جناب ابو لولو ہی کا مزار وہ واحد مرکز ہے جو ہمیں تبرع لعنت کی یاد دلاتا ہے، یہی وہ آستانہ ہے جو محبان اہل بیت علیہ السلام کے دل کو تسکین اور دشمنان اہل بیت علیہ السلام کے قلب و جگر میں آگ بھڑکاتا ہے۔ امام زادہ حضرت عزیز الدین کی وصیت جناب ابو لولو کے مزار مقدسہ کی اہمیت اور اس کی اعلی منزلت و رفت کا اس بات سے بھی اندازہ ہو سکتا ہے۔ حضرت علی ابن الحسین زین العابدین علیہ السلام کی اولاد کرام میں سے حضرت عزیز الدین علیہ الرحمہ متوفی 946 ہجری نے وصیت فرمائی تھی کہ انہیں جناب لولو کے قدموں کے قریب دفن کیا جائے، چنانچہ آپ کی خواہش و وصیت کے مطابق آپ جناب ابو لولو کے پائتی دفن ہوئے، اور اب بھی جب کوئی جناب ابو لولو کی زیارت سے مشرف ہوتا ہے وہ ضرور جناب عزیز الدین علیہ الرحمہ کی زیارت سے بھی شرف یاب ہوتا ہے۔ علماء مراجع کے آرام کی زیارت سے مشرف ہونا، زمانہ قدیم ہی سے شیعہ علماء مراجع کرام جناب ابو لولو کی زیارت سے مشرف ہوتے رہے ہیں۔ نمبر 1، 1381 ہجری کے ماہ سفر میں جناب شہاب الدین نجفی امرشی حوزی المیہ مقم کے علماء فضلہ مدرسین و طلباء کی ایک کثیر تعداد کے ساتھ جناب ابو لولو کی زیارت کے لیے کاشان تشریف لائے اور پھر کاشان کے اطراف و کناف میں مدفون امام زادگان اہل بیت علیہ السلام کی زیارت سے بھی مشرف ہوئے۔ تذکرہ امام زادہ آقا علی عباس و بابا شباز شجاع الدین مؤلف آیت اللہ سید عزیز امامت صفحہ نمبر 15۔ نمبر 2، 1383 ہجری شمسی میں مرجع تقلید حضرت وحید خراسانی مدظ اللہ تعالی اس روضہ مبارک کی زیارت کے لیے تشریف لائے۔ آپ نے اس مزار مقدس کی تعظیم و تکریم کی تائید و تاکید فرمائی۔ آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ہمارے پاس اس بات کے قوی اور محکم دلائل موجود ہیں کہ زمانہ قدیم اور آئمہ معصومین علیہ السلام کے عہد سے ہمارے اس دور تک مسلسل و متصل حضرت ابو لولو کی شخصیت اور کاشان میں ان کے مزار مقدس کا مسلسل و متصل احترام ہوتا ہے۔ حضرت ابو لولو کے مزار کی نگہداشت و خدمت کرنے کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں حضرت نے ارشاد فرمایا کہ آئمہ معصومین کے بعد ان کے علاوہ اور کون اس قابل ہے کہ جس کے مزار کی نگہداشت و خدمت کی جائے۔ نمبر 3، ایک اور مرجع تقلید حضرت شیخ مرزا جواد تبریزی بھی اس مزار مقدس کی زیارت کے لیے بصد احترام و اہتمام تشریف لائے اور آپ نے اس مزار کے متولی سے یہ خواہش فرمائی کہ جب کبھی اس مزار مقدس پر تمہاری پہلی نگاہ پڑے تو میری جانب سے ان بزرگوار کی خدمت میں میرا سلام اس طرح پہنچا دینا कि एक बंदा नाचीस का सलाम खुदा के एक बंदे सोले की खिदमत में पहुंचे। न सिर्फ ये बल्कि आपके फर्जंद अर्जुमन कई मरतबा इस मजार मुकदस की जियारत के लिए तशरीफ लाए, और जब कभी आप तशरीफ लाते यही फरमाते कि खुदाए बुजुर्गो बरतर की कसम है कि मैं अपनी शदीद अहम हाजात और दुआओं की कबूलियत के लिए यहाँ हाजिर होता हूँ। नंबर 4, हौजाए उल्मा कुम्मे असूलो फिका के दर्स खारिज के उस्ताद हजरत आयतुल्ला मीर सैयद मोहम्मद बसरी काशान मुदज़िल्ला ताला का इरशाद ग्रामी है। काशान के मोमिनीन के एतकाद और अमल का ये बैन सबूत है कि ज़माने कदीम से इनकी हजरत ने न सिर्फ इस रोज़े मुबारक की तामीर तज़य्युन फरमाई बल्कि इसे मुकम्मल हिफाजत और दियानत से हमारे मौजूदा नस्लों तक पहुंचा दिया। अब हमारा फरीजा है कि हम भी इसी एहतियात और हिफाजत दियानत के साथ आइंदा नस्लों तक की इमामत पहुंचा दें। आपने एक और अहम अमर की तरफ भी तवज्जो दिलाई, रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर मासूमीन अलैहिस्सलाम और अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम इमाम जादगान अलैहिस्सलाम के रोज़े मुबारक जो मुख्तलिफ इस्लामी मालिक में वाकया हैं, इनकी जियारत इन हस्तियों से उल्फत और मोहब्बत का मजहर है। लेकिन सिर्फ जनाब अबू लोलो के रोजे की ये खसूसियत है कि आलम तशई में ये मकाम मुकदस अहले बैत अतहार के दुश्मनों से तबर्रो बेजारी का आयनदार मजहर है। सरकार आयतुल्ला मौसिफ के हद्दे बुजुर्गवार शहरे सतान काशान के काबिर उल्मा में शुमार होते थे। आपका बयान है कि इन्हें ये खूब याद है कि अक्सर वो हजरत अपने अहबाब के साथ पैदल इस मुतबर्रिक मुकद्दस रोजे की जियारत के लिए तशरीफ ले जाया करते थे, जिससे जाहिर होता है कि माजी में भी हमारे बुजुर्ग इस रोजे के तकद्दस शरफ से आगाह थे और इसे अहमियत देते थे।
सफ़ा नंबर 59 पे तीसरी रिकॉर्डिंग इख्तिताम पज़ीर होती है। अब हम इंशाल्लाह चौथी रिकॉर्डिंग के साथ दोबारा हाजिर होंगे। वस्सलाम।